السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور امریکہ انسداد دہشت گردی کے علاوہ انسداد منشیات میں بھی تعاون کر رہے ہیں. امریکی معاون وزیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
روسی صدر اور بھارتی وزیراعظم کے مابین وفود سطح کے مذاکرات. دونوں ملکوں کے درمیان 16 معاہدوں پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں فلسطینیوں کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جمعرات کے روز اس وقت جھڑپیں ہو گئیں جب فلسطینی اپنے ایک وزیر کے جنازے میں شریک تھے جو بدھ کے روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں ہلاک ہو گئے تھے. اور افغانستان میں ایک خودکش بم دھماکے میں 6 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے امریکی سی آئی اے کے زیر حراست افراد پر منظم تشدد سے متعلق رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی کی مہم کو شفاف بنانے کے لیے لازمی اقدامات کیے جانے چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کی طرف سے مشتبہ دہشت گردوں سے تفتیش کے دوران روا رکھے جانے والے تشدد پر مبنی سلوک پر افسوس کا اظہار کیا ہے. امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے انٹیلیجنس نے رواں ہفتے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ سی آئی اے کی جانب سے دہشت گردی کے الزام میں تحویل میں لیے گئے افراد پر تفتیش کے دوران بعض ایسے طریقے استعمال کیے گئے جو تشدد کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ امریکی اقدار کے خلاف ہیں. جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ہفتہ وار بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کے اقتصابات ان کی نظر سے گزرے ہیں اور وہ اس پر ہونے والے رد عمل سے بھی واقف ہیں.
We deplore the systematic torture of the detainees at various locations by CIA.
انہوں نے کہا کہ ہمیں مختلف جگہوں پر زیر تحویل لوگوں پر سی آئی اے کی طرف سے تشدد پر افسوس ہے. امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ ہمارے اس موقف کی توثیق کرتی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں بین الاقوامی انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس بارے میں شفافیت پر زور دیتا ہے اور ان کے بقول خود امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس رویے کو نہ دہرائے جانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. امریکی سینٹ کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے سی آئی اے پر تنقید کی گئی اور اس تشدد میں ملوث اہلکاروں پر مقدمات چلائے جانے کے مطالبات سامنے آ چکے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ القاعدہ کے مشتبہ ارکان کو تفتیش کے دوران تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے باوجود دہشت گردی کے کسی منصوبے کو ناکام بنانے میں مدد نہیں ملی اور خفیہ ایجنسی نے 2001 سے 2007 تک چلنے والے اس تفتیشی پروگرام کے بارے میں امریکی قانون سازوں اور عوام کو گمراہ کیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے علاوہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ سی آئی اے نے تمام انسانی حقوق کے اقدار کو پامال کیا. صدر باراک اوباما رپورٹ میں سامنے آنے والے مندرجات کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہ دہرائی نہیں جانی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی ملک غلطی کرے تو ضروری ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی معاون وزیر خارجہ ولیم آر براؤن فیلڈ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد دوست ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
انسداد منشیات سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر کے سربراہ اور معاون وزیر ولیم آر براؤن نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک بااعتماد دوست ہے جس نے انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ایسی قربانیاں دی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی. یہ بات انہوں نے خیبر پختونخوا میں امریکی تعاون سے شروع ہونے والے پولیس کے ایک اعلیٰ تربیتی مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق معاون وزیر ولیم آر براؤن فیلڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ان قربانیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے امریکہ اس سے تعاون کرتا چلا آ رہا ہے. بیان میں کہا گیا کہ اب تک امریکی انتظامیہ کی طرف سے 40 کروڑ ڈالر کی اعانت فراہم کی جا چکی ہے، جس سے پاکستان میں پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے، انٹیلیجنس آلات، ہیلی کاپٹر اور گاڑیاں حاصل کرنے میں مدد ملی۔ ایلیٹ فورس کے تربیتی مرکز کی تیاری سے اس اعانت کے 90 لاکھ ڈالر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، جبکہ 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر آئندہ سال حکومت کو فراہم کیے جائیں گے۔ بیان کے مطابق 2008 سے امریکی محکمہ خارجہ کا دفتر برائے انسداد منشیات اور امور نفاذ قانون خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتا آ رہا ہے، اور اس دوران سوات میں پولیس لائنز کی تعمیر کے لیے معاونت کے علاوہ گاڑیاں، مواصلات اور نگرانی کے آلات اور دیگر حفاظتی سامان مہیا کیا جا چکا ہے۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں براؤن فیلڈ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انسداد منشیات میں بھی پاکستان اور امریکہ تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں اور ضروری ہے کہ اسے مزید فروغ دیا جائے۔
I believe that the cooperation is as good as we could hope for. Both countries, I wish.
امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ دونوں ملکوں میں تعاون ہم جتنی امید کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ دونوں ملک مزید وسائل بھی اس میں شامل کریں۔ میں امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعاون کے لیے کام کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہم حقیقتاً اس مسئلے پر قابل ذکر حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ امریکہ پاکستان میں توانائی، تعلیم اور صحت کے علاوہ متعدد شعبوں میں بھی تعاون فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر تیل، گیس، جوہری توانائی اور دفاع سمیت 16 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت کے 2 روزہ دورے پر آئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعرات کے روز یہاں حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلے تنہائی میں اور اس کے بعد وفود سطح کے مذاکرات ہوئے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین 16 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے جوہری توانائی، دفاع، تیل اور گیس، ہائیڈرو کاربن اور ہیرے کی تجارت سمیت کئی شعبوں سے متعلق ہیں۔ ان میں سب سے اہم جوہری تعاون اور آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے اشتراک سے خلائی گاڑی کی تعمیر سے متعلق معاہدے ہیں۔ دونوں ملکوں نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں باہمی تعاون کو تیز کرنے کی غرض سے اسٹریٹجک ویژن پر آمادگی ظاہر کی۔ بھارت نے روسی ساخت کے جوہری پاور پلانٹوں کے لیے تمل ناڈو میں کودن کلم کے علاوہ ایک دوسرے مقام کی شناخت پر رضامندی ظاہر کی۔ روس آئندہ 20 برسوں میں بھارت کو جوہری توانائی کے 12 ریئیکٹر سپلائی کرے گا۔ 1000 میگاواٹ کا ایک ریئیکٹر کودن کلم میں نصب ہے، دوسرا ریئیکٹر 2015 میں آنے والا ہے۔ معاہدوں کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا اور باہمی تعمیر و ترقی میں اشتراک و تعاون کے عہد کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جہاں ان معاہدوں کو دونوں ملکوں کی باہمی دوستی میں ایک نئے باب سے تعمیر کیا، وہیں روسی صدر پوتن نے انہیں ترقی کی سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ مودی نے کہا کہ روس ہمیشہ بھارت کا دفاعی حلیف رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں روس کے لیے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ روس نے اپنے ایک جدید ترین ہیلی کاپٹر کو مکمل طور پر بھارت میں بنانے کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں کے ذریعے یوکرین کے مسئلے پر روس پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد صدر پوتن اپنے ملک کے قدرتی وسائل کے لیے بھارت میں نیا بازار تلاش کر رہے ہیں تاکہ روس کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ اس سے قبل روسی صدر بودھ کی شب میں 15ویں دور کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ دہلی پہنچے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کو ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 6 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کابل کے نواحی علاقے تنگی تاراخیل میں خودکش بمبار نے افغان فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کابل پولیس کے مطابق حملہ آور پیدل تھا۔ واقعے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کے بارے میں حکام نے تفصیلات فراہم نہیں کی۔ طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے سی آئی اے کے تفتیشی طریقہ کار کے بارے میں جاری ہونے والی امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ کی مذمت کی ہے اور امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا شکار ہونے والے تمام افغانیوں کے بارے میں، جسے انہوں نے غیر انسانی ایزا رسانی سے تعبیر کیا، معلومات فراہم کرے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے سی آئی اے کے ایزا رسانی کے طریقہ کار کے بارے میں جاری ہونے والی امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس قسم کے سلوک اور انسانوں کے ساتھ اس طرح کی ایزا رسانی کا کوئی جواز نہیں ہے. افغان لیڈر نے مزید کہا کہ سی آئی اے کے عہدیداروں اور کانٹریکٹرز نے حقوق انسانی کے تمام مسلمہ معیار اور امریکی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے.
ایراپور بدبختانہ نشان میده که وطن دارای افغان ما نیست.
غنی نے کہا کہ بدقسمتی سے اس رپورٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ افغان باشندوں کو بھی ایزائیں پہنچائی گئیں اور ان کے حقوق پامال کیے گئے، لیکن ان کی تعداد کے بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے.
مقوالو چد دوئی نمونہ معلوم سی تعداد تعین سی.
صدر اشرف غنی نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ان کے نام جاننا چاہتی ہے، خصوصاً یہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنے افغانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تاکہ ہم ان کے حقوق اور عزت و وقار کو بحال کرنے کے اقدام کریں. غنی نے کہا کہ یہ بہت ہی افسوسناک اور پریشان کن بات ہے کہ ان میں سے کچھ قیدی بے گناہ تھے، لیکن ان کے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی امریکی حراستی مراکز میں ان کو ایزائیں پہنچائی گئیں. امریکی سینٹ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سی آئی اے کے تفتیش کار جو خفیہ حراستی مراکز میں تھے، جن میں سے ایک مرکز کابل کے قریب تھا، وہاں پر انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں سونے نہیں دیا گیا، انہیں دیواروں سے باندھ کر رکھا گیا اور ان مشتبہ دہشت گردوں سے سخت سردی میں پوچھ گچھ کی گئی. صدر غنی نے قوم کو یقین دلایا کہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ سیکیورٹی کے معاہدے کے تحت جس پر حال ہی میں دستخط ہوئے ہیں، 31 دسمبر کے بعد سے جب بین الاقوامی فوجیں اپنا جنگی مشن ختم کر دیں گی اور زیادہ تر فوجیوں کا ملک سے انخلا ہو جائے گا، غیر ملکی فوجوں کو افغانستان میں ان قیدیوں کو حراست میں رکھنے کا حق نہیں ہوگا. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے سابق نائب صدر ڈک چینی نے کہا ہے کہ سی آئی اے نے بالکل وہی کیا جو کہ وائٹ ہاؤس اسے چاہتا تھا، اور 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے بعد مشتبہ افراد کے خلاف تفتیشی پروگرام شروع کیا گیا. بدھ کے روز فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں چینی نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ذمہ داروں کو پکڑنا تھا اور یہ یقینی بنانا تھا کہ ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ سی آئی اے تحسین کے لائق ہے، نہ کہ مذمت کے، جو اس پر سینٹ کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد کی جا رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ تفتیش کے دوران قانونی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے سخت طریقے اختیار کیے گئے اور خفیہ معلومات کے حصول کے لیے مجوزہ طریقے نہیں اپنائے گئے. امریکی سینٹ کی طرف سے رپورٹ جاری ہونے کے بعد دنیا بھر میں امریکی تنصیبات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. لندن سے ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
بش انتظامیہ کے تحت سی آئی اے کے تفتیشی طریقوں کے انکشاف کے بعد بڑے پیمانے پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ملوث امریکی عہدیداروں پر مقدمہ چلایا جائے. ہیومن رائٹس واچ کی لورا پیٹر کہتی ہیں،
Really, the ones to blame in this case are the senior U.S. officials that authorized the abuse, knowing that it was illegal.
اس معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ دار وہ امریکی عہدیدار ہیں جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات خلاف قانون ہے اس کی اجازت دی. اوپر بیٹھے ان افسروں کو ان جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی کے خصوصی عہدیدار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امریکہ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. سی آئی اے کی دلیل ہے کہ پوچھ گچھ سے 9/11 جیسے مزید حملے روکنے میں مدد ملی. سینٹ کی رپورٹ اس سے اتفاق نہیں کرتی. امریکہ کے متعدد اتحادی سی آئی اے کی تنصیبات میں مشتبہ دہشت گردوں سے پوچھ گچھ میں ملوث پائے گئے ہیں. پولینڈ کے سابق صدر نے بدھ کے روز پہلی مرتبہ اعتراف کیا کہ انہوں نے پولینڈ کی سرزمین پر سی آئی اے کا اڈا قائم کرنے کی اجازت دی تھی. سن 2010 میں لتھوینیا کی ایک پارلیمانی چھانبین سے دارالحکومت ویلنیس میں سی آئی اے کی ایک بیس کی تصدیق ہوئی تھی. برطانیہ کو بھی اس میں ملوث پایا گیا ہے. اس بارے میں بدھ کے روز ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اس بارے میں انکوائری پہلے ہی ہو رہی ہے.
So I'm confident this issue has been dealt with from the British perspective, and I think I can reassure the public about that.
چنانچہ مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے سے برطانوی نقطہ نظر کے حوالے سے نمٹا جائے گا. میرا خیال ہے میں لوگوں کو اس بارے میں یقین دہانی کروا سکتا ہوں. تاہم مجموعی طور پر ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ اظہار رسانی غلط ہے. دہشت گردی کے بہت سے مشتبہ افراد کیوبا میں امریکی حراستی مرکز گوانتانامو بے منتقل کیے گئے. ان میں ایک برطانوی شہری معظم بیگ بھی تھے جنہیں 3 برس بعد رہا کیا گیا. انہوں نے بدھ کے روز کہا کہ اسلامک اسٹیٹ نے حال ہی میں جن مغربی یرغمالوں کے سر قلم کیے انہیں نارنجی رنگ کا لباس پہنایا گیا تھا اور اسے سی آئی اے کی کاروائیوں سے جوڑا جا سکتا ہے. بیگ کہتے ہیں
ISIS
کا جنم ابو غریب کے تہخانوں میں ہوا. وہ عراقی جیلوں کے تہخانوں میں وجود میں آئی. یہ جیلیں امریکی قبضے میں تھیں اور وہیں اس نفرت اور دشمنی نے جنم لیا. سوشل میڈیا پر جہادی گروپوں کی طرف سے انتقام کے مطالبات کے بعد یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوگا. سی آئی اے کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر چارلز ای ایلن نے بھی انہیں خدشات کا اظہار کیا. یورپ اور دنیا بھر میں ممکنہ حملوں کے خلاف احتیاطی تدابیر کے طور پر امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے احترام سے امریکہ کی قومی سلامتی فروغ پاتی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنس نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنی ایک رپورٹ میں سی آئی اے کے مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف مبینہ تشدد پر سینٹ کی جاری کردہ رپورٹ پر کچھ لوگوں کے رد عمل ظاہر کیے ہیں. یہ رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف تحقیقات کے لیے استعمال کیے جانے والے واٹر بورڈنگ جیسے شدید حربے نے بیرون ملک امریکی مفادات کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے اور قومی سلامتی کی بھی کوئی خدمت نہیں کی. ہیومن رائٹس فرسٹ نامی تنظیم کی صدر ایلیسا میسیمینو کا کہنا ہے کہ سینٹ کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے نے اپنے حربوں کے بارے میں سوالات اٹھانے والوں کو گمراہ کن جوابات دیے.
It's clear that the program was far more widespread.
یہ بالکل واضح ہے کہ یہ پروگرام کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا، زیادہ بے رحمانہ اور کیے گئے دعووں کے برعکس کہیں کم مؤثر تھا. واشنگٹن کانفرنس میں بات کرتے ہوئے امریکی سینیٹر کرس کونز کا کہنا تھا کہ جب خارجہ پالیسی کی مرکزیت انسانی حقوق پر نہیں ہوتی تو امریکی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے. سینیٹر کونز کا کہنا تھا،
We advance our security best when we live up to our most core values.
ہم اپنی سلامتی کو اس وقت سب سے بہتر فروغ دیتے ہیں جب ہم اپنی بنیادی اقدار کا احترام کرتے ہیں اور جب یہ متصور ہو کہ وہ تناؤ میں ہیں، لیکن جب ان کا پورے طریقے سے احترام کیا جائے تو وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اور جب ہم وہ قوم بنے جو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہماری قومی سلامتی کو تحفظ ملتا ہے. امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ٹام میلی ناوسکی کہتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں حقوق کی پاسداری کرنا امریکی سلامتی کا بنیادی نقطہ ہے. ان کا کہنا تھا،
انٹرنیشنل آرڈر ڈیپینڈز ان آور ویو ناٹ جسٹ آن دی بیلنس آف پاور بٹوین سٹیٹس بٹ دی بیلنس.
ہماری نظر میں عالمی نظم و ضبط کا انحصار صرف ریاستوں کے درمیان طاقت کے توازن پر نہیں ہے، بلکہ خود ریاست کے اندر توازن پر قائم ہے. اسی لیے نظریات کے مقابلے میں ہمارا مفاد پوشیدہ ہے. روس میں انسانی حقوق کے وکیل سرگئی گولوباک کہتے ہیں کہ یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے لیے روس کی پشت پناہی ایک لحاظ سے یورپ اور امریکہ کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے اصولوں کا احترام کرتے ہیں یا نہیں. چند قانون سازوں نے ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور اس کے شہریوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، سینٹ کی رپورٹ کے جاری کیے جانے پر سوالات اٹھائے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک فلسطینی وزیر کے جنازے کے موقع پر اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جمعرات کے روز جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ فلسطینی وزیر زیاد ابو عین بدھ کے روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مغربی کناری میں ایک تصادم کے دوران ہلاک ہو گئے تھے. فلسطینی صدر محمود عباس سمیت ہزارہا افراد نے رام اللہ میں زیاد ابو عین کے جنازے میں شرکت کی. اسرائیل نے کسی نئے احتجاج کو روکنے کے پیش نظر مغربی کناری میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا. بدھ کے روز احتجاج کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے زیاد ابو عین کے سینے اور گردن پر دھکا دیا اور علاقے میں آنسو گیس فائر کی. فلسطینی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ تجزیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو عین کی موت حملے کے باعث ہوئی ہے، جبکہ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ وہ حرکت قلب بند ہونے سے ہلاک ہوئے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد اور اس کے نواح میں شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے حملوں کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق بغداد سے 95 کلومیٹر شمال میں واقع شہر سمارا میں ایک خود کش حملہ آور نے اپنا بارود سے بھرا ٹرک ایک فوجی چوکی سے ٹکرا دیا۔ حملے میں چوکی پر تعینات 9 عراقی فوجی اور شیعہ ملیشیا کے جنگجو ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خود کش حملے کے بعد شدت پسند جنگجوؤں نے چوکی کے نزدیک جمع ہونے والے شیعہ ملیشیا کے مسلح رضاکاروں پر حملہ کر دیا، جس میں 22 افراد زخمی ہو گئے۔ چین کے نسلی طور پر تقسیم علاقے سنکیانگ کے دارالحکومت اورمچی میں پبلک مقامات پر خواتین کے سر ڈھانپنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کچھ مسلمان خواتین روایتی طور پر حجاب یا برقع پہنتی ہیں۔ اورمچی میں سرکاری میڈیا نے جمعرات کے روز بتایا کہ مقامی کمیونسٹ پارٹی لیڈروں نے حکومت کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں برقع پہننے پر پابندی کی منظوری دی۔ سنکیانگ میں حکام نسلی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی مذہبی کاروائیوں پر بڑی تعداد میں پابندیاں نافذ کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں حکام نے سرکاری دفاتر کے باہر سڑکوں سے رکاوٹیں وغیرہ ہٹانے کے لیے حتمی کاروائی شروع کر دی ہے، اور یوں 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے جمہوریت کی حمایت میں جاری احتجاج اختتام کے قریب ہیں۔ بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ہانگ کانگ میں حکام نے ایسے میں ممکنہ تشدد کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ وہ شہر کی سڑکوں پر سے رکاوٹیں اور لگے ہوئے ٹینٹ وغیرہ ہٹانے کے لیے اور ان احتجاجات کو ختم کرانے کے لیے کارروائی شروع کر رہے ہیں جو گزشتہ 20 سال سے زیادہ کے عرصے میں ہونے والے سب سے بڑے احتجاجات تھے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، جو لوگ وہاں اب بھی رکے ہوئے تھے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تاہم ہانگ کانگ فیڈریشن آف اسٹوڈینٹس کے ایک لیڈر ای تھان چون نے کہا کہ اگر حکام نے ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو احتجاجی ایک بار پھر نکل آئیں گے۔ ان کے الفاظ، ہم نے معاشرے کو پہلے ہی بیدار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ہر چند کہ پولیس اور حکومت سڑکیں صاف کر سکتی ہے، لیکن وہ اس پوری آبادی کو نظر انداز کر کے ان سے نہیں بچ سکتے جو اب بیدار ہو چکی ہے۔ ایک اور طالب علم نے جن کا نام جون تھا اس سے اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا، میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ ہم درست ہیں۔ ہانگ کانگ کے شہری سڑکوں پر ان احتجاجات سے تنگ آ گئے تھے، جن کے سبب مصروف شہر میں بڑی شاہراہیں بند رہیں۔ ہفتوں کے احتجاجات کے باوجود چین نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کسی سمجھوتے کے لیے تیار ہے، اور ایسے میں جبکہ چین کے زیادہ تر سرکاری ذرائع ابلاغ نے تحریک کو عارضی قرار دے کر نظر انداز کر دیا تھا اور یہ دلیل دی تھی کہ طلبہ احتجاجیوں کو غیر ملکی طاقتیں ورغلا رہی ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ چینی حکام کو تشویش ہے۔ درجنوں لوگوں کو تحریک کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے پکڑ لیا گیا۔ اس تحریک کے لیے آئندہ بڑا مرحلہ اس وقت آئے گا جب ہانگ کانگ کے قانون ساز اس متنازع انتخابی منصوبے پر آئندہ سال ووٹ دیں گے، جس کے بارے میں چین نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کے مکین اپنے آئندہ سربراہ کے انتخاب کے لیے ووٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ لازمی ہوگا کہ اس امیدوار کی توثیق بیجنگ کی حامی ایک کمیٹی کرے۔ لیانا ایک احتجاجی طالبہ ہیں، ان کا کہنا ہے، میرے خیال میں اس دوران ہمیں ایک بار پھر سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ چنانچہ اس وقت ہانگ کانگ ایک باب کا اختتام دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اگلے باب کا آغاز بھی سامنے نظر آتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، بی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات چیت کر رہے تھے لوگوں میں آج کل بے حد معروف ڈرامے صدقے تمہارے کے ہیرو عدنان ملک سے۔ پیش ہے اس کا اگلا حصہ۔ خلیل عرف کھیلو اور عدنان ملک دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟
ایکچولی جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پھر تھوڑے سے نخرے تو میرے نکلتے ہیں. یہ ایک جو مجھے جانتے ہیں وہ تھوڑے ہنسنے کی بات ہے, لیکن ایکچولی میں کافی مائلڈ مینرڈ ہوں. تو شروع میں بھی جب مائرہ کہتی تو مدان غصے کیسے ہو گئے, میں کہا بس دیکھ لینا ہو جاؤں گا, لیکن بڑا مشکل لگتا تھا مجھے بدتمیز ہونا, میرے نیچر میں نہیں ہے زیادہ تر آئی گیس. تو وہ شروع شروع میں جب کسی ایکٹر کے ساتھ لہجہ ایسے بات کرنا یا ایک اونچی آواز میں بات کرنا تو مجھے عجیب لگتا تھا, بٹ آبویسلی پھر آفٹر سرٹن ٹائم بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو ایکچولی تھوڑی بہت چیزیں یہ ہیں کہ اسپورٹس کی لگن ہے خلیل کو, وہ بھی مجھے ہیں, لیکن اور وہ بھی ہے کہ خلیل ایکچولی وہ ایسا کیریکٹر ہے, اور ایکچولی خلیل صاحب جو جنہوں نے لکھا یہ ان کے اوپر ہی بیسڈ ہے, لیکن جو میں نے اس کو اپنے حساب سے جو کیریکٹر بنایا تھا اس میں بس کہ وہ غلط نہیں کرتا, وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جو اس کو چیز صحیح لگتی ہے وہ اس کو کرے گا, اور اس کو یقین ہے اور اپنے آپ میں بھی اور خدا میں بھی. تو آئی تھنک وہ جو چیز وہ جو ویلیوز ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں.
برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں تمہیں, اب مارنا شروع کر دیا تو اس وقت تک مارتے رہنا جب تک میں مر نہ جاؤں. اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے اس کی قسم تم چاروں میں سے اپنے پیروں پر کوئی گھر نہیں جائے گا.
عدنان, آپ نے ہمیں بتایا کہ اس ڈرامے کے رائٹر خلیل الرحمان قمر نے یہ اپنا ہی کردار تراشا ہے, تو کیا آپ ان سے ملے؟
نہیں, ہماری ایکچولی عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہوئی. جب شوٹ ہو رہا تھا تو وہ کبھی ہم ایک شہر میں نہیں تھے, اور تو ہوئی نہیں. میں نے سوچا کہ ریسرچ کے حساب سے میں ملوں, اور میں ملنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ ایکچولی کبھی ایسی بات ہوئی نہیں. تو جب ڈرامہ آن ایئر ہوا تو وہ بھی تھوڑے سے آئی تھنک تھوڑے سے مجھ سے ان کو یہ گلا تھا کہ میں نہیں ملا, لیکن پھر انہوں نے پہلے ایپیسوڈ کے بعد ہی مجھے میسج کر کے کہہ دیا کہ عدنان تم خلیل ہو. تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کو لگا کہ میں ان کے اصل کیریکٹر کو نبھا سکا. جی, بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. آبویسلی آسان کام نہیں ہے, اور پھر کسی نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے, اور ان کے لیے بہت ایک پرسنل واقعہ ہے. تو میں نے پوری کوشش کی ہے, اور وہ بھی دیکھتے, وہ بھی ڈائریکٹر ہیں, تو وہ بھی کہیں کہیں ہم باپ ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے, تو کبھی کبھی کہتے ہیں عدنان یہاں یہ کچھ ہو سکتا تھا, اور مجھے بھی اپنی میں اب جب ایک آرٹسٹ اپنے کام کو دیکھتا ہے ہمیں صرف اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو میرے حساب سے تو بہت اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا, لیکن لوگوں کی محبت ہے اور بندہ سیکھتا رہتا ہے. تو یہی کوشش ہے کہ جو کچھ بھی ہو جو کام بھی ہو اسے سیکھتا رہے.
ڈر لگ رہا ہے ہمیں.
کوئی خواب دیکھا تھا؟
جی دیکھا ہم نے کہ گاؤں کی کسی درگاہ پر ایک لڑکی دیا جلا رہی ہے. میں اس دیے کی لو سے چل رہا تھا, ہمیں اس کی تھوڑی پر تل تھا. ہمیں کس کی تھوڑی پر تل؟ ہمیں
شانوں کی.
معشوق کے گرد ہے تو ہے بے چین یہ طبیعت عشق ہے.
عدنان ملک نے اب تک کی زندگی کے تجربات سے جو کچھ سیکھا اس کا نچوڑ وہ سامعین کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
بس میرے حساب سے یہی ہے کہ آئی تھنک آپ کو لسنرز جو ہیں ایک چھوٹی سی جو نصیحت جو مجھے کسی نے دی تھی اور جو ابھی بھی میں پریکٹس کرتا ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیا کریں, اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس سے ہی آپ ایکچولی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یا اپنے آپ سے غلط ویلیوز کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے کام نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ سے جب آپ سچ بولیں گے تو پھر دنیا آپ کے لیے کھل جاتی ہے, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے.
عشق پہلے تھا یا عاشق پہلے آئے معشوق تو عاشق پہلے.
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آیا تھا عشق, آیا تھا سو ہم نظر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے کمانڈر جنرل جان کیمپبیل نے آج راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور عسکری پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کی پیش رفت سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمپبیل نے جمعرات کو راولپنڈی میں پاکستان کے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک مختصر بیان کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، پاک افغان سرحد پر روابط اور قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی پر بات چیت کی گئی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب بین الاقوامی افواج کا جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے رواں ماہ کے اواخر تک انخلا مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن ایک معاہدے کے تحت نیٹو اور امریکہ کے تقریباً 12,000 فوجی 2014 کے بعد بھی افغانستان میں رہ کر مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کرتی رہیں گی۔ اس تناظر میں مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ امریکی فورسز کے روابط خاصے اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستانی فوج نے القاعدہ سے منسلک طالبان کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 15 جون سے شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزب کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں حکام کے بقول اب تک غیر ملکی عسکریت پسندوں سمیت 1200 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں۔ ضرب عزب سے حاصل ہونے والے نتائج کی ستائش امریکہ بھی کر چکا ہے، اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران امریکی عہدیداروں نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کی کارروائیوں کو قابل ذکر قرار دیتے ہوئے سراہا۔ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی میں اسے پڑوسی ملک افغانستان سے یہ تعاون درکار ہے کہ وہ سرحد کی مؤثر نگرانی کرے تاکہ شدت پسندوں کے فرار کو ناکام بنایا جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اتوار کو روم جا رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے اسرائیل اور مغربی کنارے میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ جان کیری ملاقات میں یروشلم اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں جب اسرائیلی سیاستدان مارچ میں ہونے والے انتخابات سے قبل اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ جین ساکی کا کہنا تھا کہ ملاقات میں اقوام متحدہ میں الگ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق تجاویز کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ اردن نے گزشتہ ماہ 15 رکنی سلامتی کونسل کے فلسطین کے تیار کردہ قرارداد کا مسودہ تقسیم کیا تھا، جس میں فلسطینی علاقے سے اسرائیلی قبضہ نومبر سن 2016 تک ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی بھی قراردادیں تیار کر چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ میں متعدد ممالک اس معاملے پر اقدام کے لیے زور دے رہے ہیں۔ فلسطین اسرائیل کے زیر تسلط مغربی کنارے اور محصور غزہ کی پٹی پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ ان تینوں علاقوں پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ ایک فلسطینی وزیر کے جنازے کے موقع پر اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جمعرات کے روز جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ فلسطینی وزیر زیاد ابو عین بدھ کے روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مغربی کناری میں ایک تصادم کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب۔
فلسطینی اپنے ایک وزیر کی ہلاکت کا سوگ منا رہے ہیں جو بدھ کے روز مغربی کنارے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جمعرات کے روز رملہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں فلسطینی صدر محمود عباس سمیت ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ فلسطینی کابینہ کے وزیر زید ابو عین ایک احتجاج میں شریک تھے جب اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے انہیں گردن اور سینے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور علاقے میں آنسو گیس بھی پھینکی۔ فلسطینی ڈاکٹروں نے جمعرات کو ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد بتایا کہ ان کی موت چوٹ لگنے سے واقع ہوئی، جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دل کا دورہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ زید ابو عین کی ہلاکت کے رد عمل میں مغربی کنارے میں تازہ مظاہروں کے خدشے کے باعث اسرائیل نے وہاں مزید سیکیورٹی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ واقعے کے دوران بنائی جانے والی ایک ویڈیو میں پولیس کے ساتھ جھڑپ کے بعد فلسطینی وزیر کی طبیعت بگڑتی نظر آ رہی ہے، بعد میں ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس واقعے کو جرم قرار دیا اور کہا کہ اس کا معقول جواب دیا جائے گا۔
ولذلك هذه القيادة،
وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی قیادت ابھی ایک ملاقات کر رہی ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت اور عمل درآمد کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں۔
والنقاش والتطبیق۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے واقعے کی تحقیقات کرانے کا وعدہ کیا ہے اور صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک ترجمان کرنل پیٹر لرنر نے کہا ہے کہ فوج واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں حالات کو مزید خراب ہونے اور تشدد میں اضافے کو روکنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہم مل کر ایسا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے حالات کو مزید بگاڑ سے بچانا چاہیے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور اگر فلسطینی بھی ایسا پیغام دیں تو اچھا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی ترجمان کے۔ فلسطینی وزیر کی ہلاکت کے بعد فلسطینی صدر نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز روم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو سے مشرق وسطی میں تازہ صورتحال پر بات چیت کے لیے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے روس سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ زدہ مشرقی یوکرین سے اپنی فوجیں نکال لے۔ صدر پوروشینکو نے یہ بیان جمعرات کے روز آسٹریلیا میں دیا، جہاں وہ 3 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ یوکرینی صدر نے آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ کے ہمراہ میلبرن میں MH17 کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ پچھلے جولائی میں یہ بوئنگ طیارہ مشرقی یوکرین میں تباہ ہو گیا تھا اور اس پر سوار تمام 298 مسافر ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے 28 آسٹریلوی باشندے تھے۔ اس موقع پر پیٹرو پوروشینکو نے کہا،
آئی ہوپ دیٹ ویری سون دی انویسٹیگیشن ول بی فینشڈ اینڈ ناؤ وی ہیو اے پریلیمینری ریزلٹس، ہو از ریسپانسبل فار دیٹ۔
پیٹرو پوروشینکو کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس حادثے پر تفتیش جلد مکمل ہو جائے گی۔ ابتدائی نتائج سے پتہ لگ گیا ہے کہ کون ذمہ دار تھا۔ یہ ایک المیہ تھا، لیکن یہ المناک حادثہ ہمارے ملکوں کو قریب لے آیا ہے۔ روس کی پشپناہی والے باغیوں پر اس طیارے کو تباہ کرنے کا الزام ہے۔ بدھ کے روز اوسلو میں امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے کے بعد ملالہ یوسف زئی اور کیلاش ستھیارتھی نے دنیا بھر میں بچوں کی حالت سنوارنے کی اپیل کی۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
یہ اس پروقار تقریب اور جشن کا حصہ تھا جب دونوں نوبیل انعام حاصل کرنے والوں کو تمغے اور ڈپلومے دیے گئے۔ $10,00,000 کے انعام میں ان دونوں کا حصہ ہوگا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس رقم کو اپنے کاموں میں استعمال کریں گے۔ 17 سالہ ملالہ یوسف زئی نے، جو نوبیل امن انعام حاصل کرنے والی کم عمر ترین لڑکی ہے، بتایا کہ کس طرح سے 7 سال پہلے اس کی زندگی بدل گئی جب طالبان شمالی پاکستان میں داخل ہوئے۔
I had 2 options. One was to remain silent and wait to be killed.
ملالہ نے کہا کہ میرے پاس 2 options تھے۔ پہلا یہ کہ میں خاموش رہوں اور انتظار کروں کہ کب مجھے مار دیا جاتا ہے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں آواز اٹھاؤں اور مار دی جاؤں۔ لڑکیوں کو اسکول جانے کی اس مہم کو جب توجہ ملنا شروع ہوئی تو ایک مسلح طالبان اس کے اسکول گیا اور اس کے سر پر گولی مار دی۔
I tell my story not because it is unique but because it is not.
ملالہ نے کہا کہ میں اپنی آپ بیتی اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ یہ یکتا ہے، بلکہ یہ یکتا نہیں ہے، یہ بے شمار لڑکیوں کی کہانی ہے۔ اس تقریب میں اس کے دوست بھی موجود تھے، وہ پرانے دوست جو پاکستانی تھے اور وہ نئے دوست جن کا تعلق نائجیریا اور شام سے تھا اور وہ بھی اسی قسم کے تجربے سے گزرے تھے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے ملالہ نے کہا کہ نوبیل امن انعام ملنے سے میری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ میں ہر جگہ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کروں۔
میں نے تو خود کو بہت پہلے سے ہی اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا تھا، نوبیل پیس پرائز کی ذمہ داری کے لیے نہیں، لیکن اس ذمہ داری کے لیے کہ مجھے اپنے معاشرے کی خدمت کرنی ہے اور تعلیم کے لیے کام کرنا ہے۔ اس سے نوبیل پیس پرائز سے تو مجھے عزت بھی ملی ہے، لیکن اور ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں، اور اس لیے اب اور بھی کام کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے، اور شروعات اپنے ملک ہی سے کروں گی، اپنے ملک کے بچوں کے لیے، ہر ایک بچے کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری یقین ہے کہ ہمارا ملک ترقی تبھی پائے گا جب ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔
نوبیل انعام کے ملنے پر تمام پاکستانی خوش نہیں ہیں۔ ایک قدامت پسند گروپ نے اعلان کیا ہے کہ ملالہ کو اس انعام سے نوازے جانے پر وہ اپنے اسکولوں میں ایک دن کے لیے احتجاج کریں گے۔ اس امن ایوارڈ میں شامل ان کے ساتھی کیلاش ستیارتھی ان بچوں کو جن میں سے زیادہ تر بھارت میں ہیں بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ہیں آزادی دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں جن سے بیگار لیا جاتا ہے، یعنی مقروض اہل خاندان سے اجرت کے عوض مشقت لی جاتی ہے۔ ان کی تنظیم نے 80,000 بچوں کو نجات دلوائی ہے اور انہیں ٹریننگ اور تعلیم فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کو آزادی دلانے کے بعد اس وقت اس لڑکی نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی۔
Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world.
کیلاش نے کہا کہ اس کا یہ سوال اب بھی مجھے جھنجھوڑتا ہے، اور اس کے اس سوال میں تمام دنیا کو جھنجھوڑنے کی طاقت ہے۔ آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس انتظار میں ہیں؟
Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to
divinity. کیلاش ستیارتھی نے کہا کہ ہمیں جہالت سے نکل کر بیداری کی جانب رخ کرنا چاہیے، ہمیں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا چاہیے، ہمیں فنا کے ماحول سے نکل کر ثبات کی جانب سفر کرنا چاہیے، ہمیں رواں دواں ہونا چاہیے۔ ملالہ نے بھی تقریر کا اختتام ایک پرزور اپیل سے کیا اور دنیا بھر کے بچوں پر زور دیا کہ وہ رہنماؤں کے دوش بدوش اس مقصد کے لیے کام کریں کہ یہ آخری نسل ہوگی جن سے جبری مشقت لی جاتی ہے، یا جنگ کے اثرات کی وجہ سے بچوں کو ان کے بچپن، تعلیم اور ان کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی، خبریں اس کے بعد ان دا نیوز، راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
نائجیریا نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں حالیہ تناؤ کے بعد بھاری ہتھیاروں کی خریداری کے لیے روس کا رخ کر لیا ہے۔ نائجیریا نے امریکہ کی جانب سے کوبرا ہیلی کاپٹروں کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد بوکو حرام عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی سے منسلک امریکی فوج کے ایک تربیتی پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے۔ تجزیہ کار اب روس کے ساتھ ہتھیاروں کی خرید کے معاہدے کے اثرات کو پرکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
واشنگٹن میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جینیفر کک امریکہ اور نائجیریا تعلقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے الفاظ،
ان دی براڈ سینس آئی تھنک دی ریلیشن شپس آر گڈ اینڈ انڈیورنگ،
میرا خیال ہے کہ وسیع تر تناظر میں دونوں کے درمیان تعلقات اچھے اور دیر پا ہیں، لیکن اس خاص وقت میں دونوں کے درمیان بہت تناؤ ہے، بالخصوص سیکیورٹی تعلقات میں۔ کک سی ایس آئی ایس افریقہ پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں اور نائجیریا میں دفاع اور سیکیورٹی امور کے تجزیات سے متعلق ایک تنظیم آئی ایچ ایس جینز 360 کے سینئر تجزیہ کار بن مورس بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مورس کا کہنا ہے،
آئی تھنک دی یو ایس از سٹل فلی کمیٹڈ ٹو سپورٹنگ ڈیموکریسی ان نائجیریا ان ٹرمز آف ا ٹریڈنگ ریلیشن شپ،
میرا خیال ہے کہ امریکہ ابھی تک نائجیریا میں تجارتی تعلقات کے حوالے سے اور فوجی ساز و سامان کے حوالے سے جمہوریت کی مدد کے لیے پوری طرح سے وابستہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ تربیت کاروں کی ایک ٹیم کی نائجیریا سے واپسی کے نتیجے میں اس میں کسی قدر تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے نائجیریا کو جدید ہتھیاروں کے نظام فروخت نہ کیے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے جدید ہیلی کاپٹرز اور لڑاکا جیٹ طیارے نائجیریا بھیجے جائیں، کیونکہ وہ آلات کسی تیسری پارٹی کو منتقل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ شاید نائجیریا کو لڑاکا جیٹ طیاروں اور لڑاکا ہیلی کاپٹرز کی فروخت اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جس کی اسے شورش پسندی سے نمٹنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک بہتر اور جوش و جذبہ رکھنے والی فورس، ایک زیادہ پیشاور فورس جو نائجیریا میں موجود سماجی اور ثقافتی مسائل میں سے کچھ سے نمٹ سکے۔ جینیفر کو کہتی ہیں کہ دونوں فریق صورتحال کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔
Nigeria's perception that the US is somehow abandoning Nigeria in its moment of need.
نائجیریا کا خیال یہ ہے کہ امریکہ بہرحال نائجیریا کو ایک ایسے وقت میں چھوڑ رہا ہے جب اسے اس کی ضرورت ہے، اسے بوکو حرام کے خطرے کا سامنا ہے اور وہ اسے اس قسم کی سیکیورٹی اور فوجی معاونت فراہم نہیں کر رہا ہے جس کے متعلق نائجیریا کا خیال ہے کہ اسے موجودہ حالات میں اس کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو بوکو حرام کی جانب نائجیریا کے رد عمل یعنی ایک بہت زیادہ سخت فوجی رد عمل پر گہری تشویش ہے، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے بارے میں بہت سے الزامات سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں میں معصوم شہریوں کی ہلاکت اور حراست شامل ہے۔ کک کہتی ہیں کہ امریکہ نائجیریا میں انسانی حقوق کو ایک اہم مسئلہ سمجھتا ہے۔
The human rights standards is not just for moral reasons. It's that the US has learned the hard
انسانی حقوق کے معیار کے لیے صرف اخلاقی جواز ہی کافی نہیں ہوتا۔ امریکہ یہ مشکل سبق سیکھ چکا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حل میں اگر کمیونٹیز حصہ لینے میں ناکام رہیں تو آخر کار وہ سیکیورٹی کا ایک مسئلہ بھی بن جاتی ہیں۔ لیکن تجزیہ کار مورس کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی تربیت کا ہو تو امریکہ کے خدشات انسانی حقوق سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
My understanding is that there were leaks or moles inside the Nigerian military.
میرا خیال ہے کہ نائجیریا کی فوج کے اندر کچھ ایسے عناصر تھے جو خفیہ طریقے سے معلومات بوکو حرام تک پہنچا رہے تھے۔ وہ کچھ معلومات تربیت سے متعلق اور شاید خود اپنی ٹیم سے متعلق معلومات بھی چوری چھپے انہیں دے رہے تھے۔ مورس یہ وضاحت کرتے ہیں کہ نائجیریا اس قسم کے ہتھیاروں کے لیے جو وہ امریکہ سے حاصل نہیں کر سکتا روس کا رخ کیوں کرے گا۔
Russia is known to sell equipment at a relatively low cost. It's known to sell
روس نسبتاً کم قیمت پر ہتھیار فروخت کرنے والے ایک ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات کسی کو بھی پوچھے بغیر ہتھیار بیچ دیتا ہے۔ وہ اس بارے میں کوئی ضمانتیں طلب نہیں کرتا کہ وہ ہتھیار کہاں جائے گا اور اسے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی نگرانی نہیں کی جاتی، انہیں معاہدوں پر دستخط نہیں کرنے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ روس نائجیریا کو ہتھیار خریدنے کے لیے $1 ارب کا قرضہ بھی دے سکتا ہے۔ کک کہتی ہیں کہ امریکہ کو نائجیریا کے ساتھ مزید مثبت اور تعمیری مذاکرات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کا زیادہ تر حصہ سفارتی لب و لہجے پر مبنی ہونا چاہیے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو چین میں عوامی فلاح کے لیے کام کرنے والے ایسے وکلاء، صحافیوں، بلاگرز، مذہبی رہنماؤں اور دیگر افراد کو زیر حراست رکھے جانے اور ان پر مقدمات چلائے جانے پر تشویش ہے، جو چین کی سرکاری پالیسیوں اور کارروائیوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ 25 نومبر کو چین کے حکام نے شمال مغربی صوبے ژنجیانگ میں کالج کے 7 طلباء پر ملک توڑنے کے الزام میں مقدمے کی سماعت شروع کی ہے۔ ان طلباء کے بارے میں جنہیں حکام نے ان کے معاشیات کے پروفیسر الہام توحیدی کے ساتھ 15 جنوری کو بیجنگ سے پولیس حراست میں لیا، 11 مہینے تک کچھ معلوم نہیں کیا گیا۔ کئی طلباء کو اطلاعات کے مطابق جبری طور پر ٹیلی ویژن پر اعترافی بیان دینے پر مجبور کیا گیا اور ممکنہ طور پر انہیں 5 سے 15 سال تک کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس سال 23 ستمبر کو پروفیسر توہتی کو 2 دن تک ایسا مقدمہ چلا کر، جو بین الاقوامی مبصرین کی رسائی سے دور تھا، علیحدگی پسندی ابھارنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عمر قید کی غیر معمولی طور پر سخت سزا سنائی گئی۔ اور باوجود اس کے کہ انہیں دی گئی سزا کی بین الاقوامی طور پر سخت مذمت کی گئی، 21 نومبر کو جی جیانگ کی عدالت نے ان کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ان کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ گرفتاری سے پہلے پروفیسر توہتی 20 سال سے میزو یونیورسٹی میں معاشیات پڑھا رہے تھے۔ 2005 میں انہوں نے چین کے نسلی گروپ ویگر اور مشرقی ایشیا کے ایک اور نسلی گروپ ہان چینیوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور بات چیت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ویب سائٹ تیار کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پریس آفس کے ڈائریکٹر جیف ریکٹی نے ایک حالیہ پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ امریکہ کو چینی حکام کی طرف سے ویگر پروفیسر توہتی پر ایک جیل میں چلائے جانے والے بند کمرے کے مقدمے میں علیحدگی پسندی کے الزام پر عمر قید کی سزا برقرار رکھنے پر سخت مایوسی ہوئی ہے۔ پریس آفس کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ ان کی قید نے ایک اہم ویگر آواز کو خاموش کر دیا ہے۔ یہ پرامن انداز سے چین کے نسلی گروہوں کے درمیان ہم آہنگی اور افہام و تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم چینی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پروفیسر توہتی کو رہا کر دیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پریس آفس کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ ہم چینی حکام پر زور دیتے ہیں کہ پرامن اختلاف رائے اور پرتشدد شدت پسندی میں فرق کو سمجھیں۔ ہم چینی حکام سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ پرامن انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر قید میں رکھے جانے والوں کو رہا کیا جائے، ان کی نقل و حمل سے پابندی ہٹائی جائے، ان کے اس تحفظ اور آزادیوں کی ضمانت دی جائے جو چین کی طرف سے کیے گئے بین الاقوامی انسانی حقوق کے وعدوں کے تحت ان کا حق ہے اور جس میں اظہار رائے اور پرامن اجتماع کا حق بھی شامل ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔
یونائیٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یونیسیف کے مطابق ہر سال 1,50,00,000 بچے پیدائش کے بعد ناقص دیکھ بھال، صحیح دودھ نہ ملنے یا پھر ملیریا، میزلز اور نمونیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں، جبکہ ان تمام بیماریوں کا بآسانی علاج ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کی ڈائریکٹر این وینمن کہتی ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔
Nearly a quarter of the deaths of children under 5 could be prevented with concerted efforts to scale up.
وہ کہتے ہیں اب ایسی نئی ویکسینز آ گئی ہیں جن سے 1/4 بچوں کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے صحت کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جن 20 ممالک میں بچوں کی اموات کی شرح زیادہ ہے، وہاں HIV/AIDS، مسلح تنازع اور غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی نے وہاں کی آبادی کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی تعداد 27 ہے۔ ان علاقوں میں نرسیں پولیو ویکسینز پلانے کے لیے نہیں جا سکتی، ڈاکٹرز کام نہیں کر سکتے، اسکولوں اور دواخانوں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے امن اور ترقی ضروری ہے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ہدف مقرر کیے ہیں، اس کی نگرانی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کی زندگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، اور ہم انہیں یقیناً استعمال کریں گے۔ یونیسیف نے بچوں کی اموات سے متعلق دنیا بھر کے جائزوں کے بعد ایک خوشخبری دی ہے۔ 7 ملکوں نے، جن میں بنگلہ دیش، برازیل، مصر، انڈونیشیا، میکسیکو، نیپال اور فلپین شامل ہیں، سن 2015 تک بچوں کی اموات کو کم کرنے کے اقوام متحدہ کے ہدفوں پر پہنچنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ صفیہ کاظم، اردو VOA، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89، 0800-777-89، اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر نیلسن لوپیز۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، اور اس دوران پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.